السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طہارت کے مسائل پیج نمبر 51. حیض اور نفاس کے مسائل جو ہم پڑھ رہے تھے اس کا سیکنڈ پارٹ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. امید ہے آپ لوگ کسی حد تک ابھی تک جتنا ہمارا ہو چکا ہے وہ مسائل سمجھ چکے ہوں گے، حیض اور نفاس سے جو ریلیٹڈ مسائل ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے نجاست دور کرنے کے مسائل بھی پڑھے تھے. چونکہ حیض کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ لگا ہوا ہے، تو آئے دن اس کو یہ مسئلہ پیش آتا رہتا ہے. اگر اسے حج کو جانا ہے یا کچھ روزے رکھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، جو بھی مسائل ہیں عبادت کے لیے، کچھ نہ کچھ اس کو مسائل درپیش آتے رہتے ہیں. تو اسی بنا پر خواتین کو کم سے کم اس کی جو بیسک بنیادی معلومات ہیں وہ ہونا ضروری ہے. اسی کو مد نظر رکھ کر ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. ویسے تو فقہ میں طہارت سے ریلیٹڈ اور بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اس کتاب میں چونکہ آسان کر کے بتایا گیا ہے مسائل کو، اس لیے عام لوگوں کے لیے کتاب بہت درست ہے بہت حد تک. ورنہ اگر ہم ڈیپ میں جائیں مسائل کو سمجھنے کے لیے، تو ہم کوئی مفتی کا یا فتویٰ کا کوئی کورس تو ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو بس نارمل اپنے روزانہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ مسائل جاننا چاہتے ہیں. تو احادیث میں، اوتھینٹک احادیث اور آسان طریقے سے بتانے میں یہ کتاب خواتین کے لیے اچھی مانی جاتی ہے، تو اسی لیے ہم اس کتاب کو مطالعہ کر رہے ہیں. ورنہ آپ کو یہی ٹاپک تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں مل جائے گی اور فقہ کی کتابوں میں بھی ملیں گے. ایون اگر آپ بخاری، صحیح بخاری کو آپ کھولتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو یہ چیپٹر الگ سے نظر آئے گا. لیکن یہاں پر الحمدللہ انہوں نے بہت آسان الفاظ میں مسئلے کا حل بتایا ہے کہ ہمیں ان حالت میں کیا کرنا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں جہاں سے ہم نے پیچھے سے جہاں ڈسکنٹینیو کیا تھا، اسی کو آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. مسئلہ نمبر 74، حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. یہ پچھلے حدیث سے ہی ہمیں معلوم ہو گیا تھا. حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خواہ سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہو. حیض تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، ہم نے اس کی جو لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھی تھی، اس کے معنی ہم نے دیکھے تھے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پیریڈس ہوتے ہیں اس کو حیض کہا جاتا ہے. تو حیض اگر ایک لمحہ پہلے بھی آ جائے سورج غروب ہونے سے، تو روزہ ختم ہو جائے گا. اب یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے. اب آپ کہیں گے کہ اچھا بھائی، یہ تو کیسی بات ہے، کیسے کہا جا رہا ہے یہ کہ اچھا ہم نے تو مغرب تک روزہ رکھا اور اب بس اب ایک منٹ باقی تھا اذان ہونے کے لیے اور ہمیں حیض آ گیا، تو اب ہمارا روزہ نہیں ہوگا، تو ہماری پوری دن بھر کی محنت رائے گا گئی. تو جی ہاں، حیض کی حالت میں روزہ نہیں ہو سکتا. پھر ایک بات اور ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں گی، یا آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، یا آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہمارے یہاں پر تو یہ باتیں بہت مشہور ہیں، اور ہمارے یہاں پر دین عام طور پر ان مشہور باتوں کو ہی سمجھا جاتا ہے، جو سنی سنائی باتیں ہیں اس کو ہم دین سمجھ لیتے ہیں، اور جو اوتھینٹک صحیح علم ہے ہمارے پاس ہے، ہم وہ سورسز استعمال نہیں کرتے اس کو جاننے کے لیے، جو صحیح ذریعہ ہے جاننے کا. تو ہمارے یہاں پر کیا باتیں مشہور ہیں آپ کو خود بھی معلوم ہوں گی، لیکن ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر 10 بجے سے پہلے حیض آ گیا تو ٹھیک ہے، روزہ ختم ہو گیا، اور 10 بجے کے بعد اگر حیض آیا یا 12 بجے کے بعد اگر حیض آیا تو روزہ ہو گیا. یہ باتیں ہمارے یہاں پہلے سے مشہور ہیں. ہاں، 2 گھنٹے کا فرق ہے، کوئی 10 بجے کہتا ہے، کوئی 12 بجے کہتا ہے، اتنا فرق ہے. لیکن قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حالت حیض میں روزہ نہیں ہوتا. تو اب مغرب کی اذان ہونے والی تھی، مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے آپ کو حیض شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کا روزہ نہیں ہوا. ایک اور بات ہمارے یہاں پر مشہور ہے کہ 12 بجے کے بعد اگر حیض ہو جائے تو اب کچھ کھا پی نہیں سکتے آپ، یا 10 بجے کے بعد اگر آپ حالت حیض میں ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ روزہ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا پڑے گا قضا، لیکن کچھ کھا پی نہیں سکتے، تو یہ زبردستی اپنے اوپر ظلم ہے. جب آپ کا روزہ ہی نہیں تو آپ کھانے پینے سے کیوں روکے رہ رہے ہیں؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھٹی دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فی الحال آسانی کر دی کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ کچھ کھانا پینا چاہیں تو بالکل آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ کی بات ہے ہی نہیں اس میں. लेकिन बेचारी औरतों को या लड़कियों को ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता है कि अब हैज़ में भी हो गए हैं और रोज़े की नियत कर ली थी, लिहाजा अब तुम कुछ खा पी नहीं सकते। तो ये ज़बरदस्ती ज़ुल्म है। तो इसमें कोई गुनाह की बात है ही नहीं कि आपका रोज़ा ख़त्म हो गया, आपको हैज़ पेश आ चुका, हैज़ आ चुका है आपको, हैज़ की हालत पेश आ चुकी है, ऐसी सूरत में आपको दोबारा कुछ खाना पीना है तो आप खा सकती हैं, आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, उस रोज़े की कज़ा आपको रखनी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक खातून हैं, उन्होंने सुबह नियत की, रोज़ा रखा, सब कुछ किया, अब उन्होंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली, असर की नमाज़ भी पढ़ ली, अब असर की नमाज़ के बाद अब अफ्तार करने के लिए हो सकता है उनको थोड़ी देर रह गई हो, एक घंटा रहा हो या आधा घंटा रहा हो, 15 मिनट या 5 मिनट। अब उस 5 मिनट में पहले उनको हैज़ आ जाता है और रोज़ा अफ्तार करने के लिए बस सिर्फ 5 मिनट बचे हैं या 2 मिनट बचे हैं, तो ऐसी सूरत में उनका रोज़ा नहीं हुआ, उनको उस रोज़े की कज़ा रखनी पड़ेगी। ये बात याद रखें कि हैज़ शुरू होते ही रोज़ा ख़त्म हो जाता है, यानी जब हैज़ आना शुरू हुआ, चाहे वो 10 बजे आए, 12 बजे आए, 5 बजे आए, औरत कुछ खाना चाहे तो खा सकती है, उसका रोज़ा ख़त्म हो गया, उसको बग़ैर खाए पिए रहने की ज़रूरत नहीं। और अगर सूरज ग़ुरूब होने से एक लम्हा पहले ही हैज़ क्यों ना आए तो भी रोज़े की कज़ा रखनी पड़ेगी, वो रोज़ा नहीं होगा। हैज़ की वजह से रोज़ा ख़त्म होने के बाद खाना पीना जायज़ है, अलबत्ता उस रोज़े की कज़ा वाजिब होगी, यानी उसकी कज़ा रखना पड़ेगा। हाइज़ा के लिए रोज़े की कज़ा है, नमाज की नहीं। आप देखेंगे ये भी कितना बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है ना, कि अगर वाकई में अल्लाह ताला हमारे लिए नमाज़ों की भी कज़ा रख देते तो कैसे होता था, कितना हमको याद रखना पड़ता था कि अगर किसी को 4 दिन है, किसी को 5 दिन है, और किसी को 6 दिन है, किसी को 9 दिन भी होता है, तो रोज़ाना की 5-5 नमाज़ें वो 9 दिन की जमा होकर कितनी बन जाती थी, आप बताइए। तो कितनी आसानी रखी ना अल्लाह ताला ने हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, कि नमाज़ों की कज़ा नहीं हमारे लिए कहा गया, बल्कि हमको क्या कहा गया कि सिर्फ रोज़े की कज़ा रखनी है। नमाज़ें अगर छूटती हैं हालत हैज़ में, उसकी कज़ा आप नहीं पढ़ेंगे। अन अबी सईद अल-खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها رواه البخاري۔ اب یہ حدیث بھی تھوڑی سی آپ کو ہو سکتا ہے اس میں کچھ دل میں بات محسوس ہو کہ یہ کیا بات کہی گئی، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے جو بھی بات کہی ہے کسی نہ کسی حکمت کی بنا پر کہی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا عورتوں کے دین میں کمی کی وجہ یہی ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس والی حدیث کو کچھ لوگ الٹا پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورتوں میں عقل کم ہوتی ہے، ایسی بات نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین میں کمی ہے، اور دین میں کمی میں اس میں ہمارا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی تھیں جب انہوں نے حج کی حالت میں احرام باندھا تھا اور انہیں حیض آ گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر یہ لکھ دی ہے بات، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہم کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا اس میں۔ یعنی ایک مہینے میں اگر مرد حضرات پوری نمازیں پڑھتے ہیں اور عورت کی 5 دن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے اجر میں کمی کی جائے گی، ان کو پوری نمازوں کا ہی اجر ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا اس میں اختیار نہیں ہے۔ تو دین میں کمی یہ بتائے گی کہ اس کی وجہ سے عورت کی کچھ دن نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور روزے چھوٹ جاتے ہیں، یہ دین میں کمی بتائی گئی، ادروائز اجر کم نہیں ملے گا۔ یعنی 5 دن کی وہ نمازیں چھوٹتی ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ 5 دن ہم کو مائنس کر کے اجر دیا جائے گا، نہیں، ہم کو کوئی نماز کا پابند ہے تو اس کو پوری نمازوں کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی چھٹی بھی مل جاتی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو، خواتین کو کچھ اور وہ کام اپنے نپٹا سکتی ہیں اس دوران میں، اور ذکر و اذکار وہ زیادہ کرے، کچھ اور کام کر لے، دوسری جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، یا ایسے کوئی کام ہے، کچھ لکھنا لکھانا ہو دین کی تعلیم کے لحاظ سے ہی، دین کی تبلیغ کے لحاظ سے، وہ کام انجام دے دے وہ، جب اس کو اگر نماز سے چھٹی ملی ہے تو۔ اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے، یعنی بالکل وہ فارغ ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے اس کے دن، اور غسل کا وقت نہ ہو، تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی ہے۔ انا ابی بکر بن عبد الرحمن انا و ابی فذهبت حتی دخلنا علی عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان لیصبح جنوبا من جماع غیر احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمہ رضی اللہ عنہا فقالت مثل ذلك رواه البخاری۔ اب یہ لوگ دو امہات المومنین کے پاس گئے، کون؟ ابو بکر اور عبد الرحمن۔ ان سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہمارے سوال کے جواب میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جمع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ اگر آپ نیند سے بیدار ہوئے ہیں اور حالت جنابت میں ہیں، اس دوران سحری کا وقت کم ہے اور آپ غسل نہیں کر سکتے، غسل کا ٹائم نہیں آپ کے پاس، اگر آپ غسل کرنے جائیں گے تو آپ کچھ کھا نہیں سکیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سحری کر لیں، جو کھانا ہے کھا لیں، اس کے بعد آپ غسل کر لیں، کوئی بات نہیں۔ اگر اذان ہو بھی جاتی ہے اور آپ نے اذان کے بعد غسل کیا تو وہ بھی درست اور جائز ہوگا، کیونکہ بعض یہ باتیں بھی ہمارے یہاں پر مشہور ہیں لا علمی کی بنا پر۔ اتفاق سے میری خود ایک خاتون سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے خود اپنی زبان سے یہ بات کہی کہ وہ ایسی حالت میں روزہ نہیں رکھتی، اگر نیند سے بیدار ہوئے اور دیر ہو گئی تو اس صورت میں وہ کہتی ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ حالت جنابت میں ہم روزہ کیسے رکھیں گے، کیونکہ فجر کی اذان ہو گئی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم سیرت پڑھیں، حدیث کا مطالعہ کریں، تو ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی کتنی آسان لگتی ہے نا، کہ انسان حدیث کو نہ پڑھ کر شدت پسند ہو جاتا ہے اور حدیث اس کی زندگی کو آسان اور سہل بنا دیتی ہے الحمدللہ۔ تو جتنا جتنا آپ سنت سے قریب جائیں گے، جتنا جتنا آپ سنت سے قریب ہوں گے، جتنا آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے، آپ کو دین بہت ہی آسان لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی تھی قرآن میں کہ ہمارا یہ رسول، تم نے اپنے درمیان جو رسم و رواج کی بیڑیاں اور دین کو مشکل بنا کر جو رکھا ہے، تو ہمارا یہ رسول ان بیڑیوں کو توڑنے اور نکالنے کے لیے آیا ہے، یہ رسم و رواج کی بیڑیوں سے تم کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے گئے جو اعمال، اقوال، یا جو بھی آپ کی باتیں ہیں، ان پر عمل کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور جو جتنا احادیث سے دور ہوگا اس کی زندگی اتنی ہی مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے، بالکل پاسبلٹیز میں سے ہے یہ بات کہ آپ کی آنکھ دیر سے کھلی اور وقت اتنا کم ہے کہ اگر آپ غسل کرتے ہیں تو کھانا رہ جاتا ہے اور اگر کھانا کھاتے ہیں تو غسل رہ جاتا ہے، تو آپ کس بات کو ترجیح دیں گے، کس کو پریفر کریں گے؟ آپ پہلے کھانا کھا لیں گے، سحری کر لیں گے، آپ سحری کرنے کے بعد پھر آپ غسل کر لیں گے۔ لیکن انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا لے کہ اب فجر بھی چلی جائے، ایسا نہ ہو۔ آپ دیکھیں نمازیں تو کسی بھی حال میں کسی انسان کی جانی نہیں چاہیے، حد تو الامکان اس کو اپنی پوری 100% کوشش کر کے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن چونکہ انسان ہے، ہو سکتا ہے سال دو سال میں ایک آدھ دفعہ ایسا ہوتا ہو کہ آنکھ لگ گئی اور فجر نہ ہو سکے، لیکن اس کو معمول نہ بنا لے انسان۔ آج کل تو اتنے ذرائع ہیں صبح بیدار ہونے کے، لیکن ہم نے آج اپنا روٹین کیا بنا لیا کہ رات دیر گئے تک جاگیں گے، اس کو ہم ماڈرن ہونے کی علامت سمجھتے ہیں، جلدی سونا اس کو ہم مایوب سمجھتے ہیں، جو جلدی سو جاتے ہیں ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے کہ اچھا وہ تو 10 بجے ہی سو جاتے ہیں، تو 10 بجے بھی بہت دیر ہو گئی ہے، 10 بجے تو سمجھے کتنا حصہ گزر گیا رات کا۔ جو لوگ اکثر دیہاتوں میں یا کہیں ایسے علاقوں میں جہاں پر زیادہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، تو وہاں پر تو لوگ 8:30-9 بجے ہی سو جاتے ہیں، عشاء سے پہلے کھانا ہو جاتا ہے، عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں، تو ان کو تو ہم بہت ہی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اور دیر گئے تک جاگنا اس کو ہم ترقی یافتہ ہونے کی علامت سمجھتے ہیں۔ تو یہی تو شیطان نے ہمیں پٹی پڑھا دی نا کہ جو تھا ناخوب وہی خوب تر ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ جو چیزیں مایوب تھیں، جو چیزیں ناپسندیدہ تھیں، وہ اب پسندیدہ بن گئیں، وہ اچھی بن گئیں، اور جو چیزیں اچھی تھیں وہ ناپسندیدہ بن گئیں۔ تو جب قومیں اس طرح سے ایسی غلامیوں میں مبتلا ہوتی ہیں ویسٹرن کنٹریز سے، تو پھر سمجھے کہ آوا ہی بگڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے جب انہوں نے پوچھا تو دونوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول حالت جنابت میں نیند سے بیدار ہوتے، سحری کرتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے نماز کے لیے جاتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کانت احدنا تحید ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه رواه البخاری۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرچ ڈالتی، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں کتنی آسانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں جیسے ہر گھر میں ٹیپ لگے ہوئے ہیں، نل لگے ہوئے ہیں اور پانی کی خوب فراوانی ہے ہمارے پاس آج، تو اس زمانے میں بھی ہوگی۔ تو وہاں تو آپ دیکھیں کہ کنویں پر جانا پڑتا تھا، کنواں بھی بہت دور ہوتا تھا، کنویں سے کھینچ کر پانی لانا، گھڑوں میں پانی بھر کر لایا جاتا تھا۔ اب اتنی دور سے پانی لا رہے ہیں تو اس کو ہماری طرح اس طرح سے تھوڑی پھینک سکتے کہ خوب، ہم تو بکیٹ بکیٹ بھر بھر کے پانی پھینکتے ہیں نا، آرام سے پھینک دیتے ہیں پانی، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ وہاں تو پانی کی بہت قلت تھی، پانی بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا اور ایسے ہر گھروں میں فراوانی نہیں تھی، پائپ لائن نہیں تھی کہ آرام سے ہر گھر میں بس ٹیپ کھولا اور پانی آ گیا، نہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ حیض کا خون اگر لگا ہوتا کپڑے پر تو ہم کیا کرتی ہیں، اس جگہ کو کھرچ دیتی تھیں۔ اتنے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے ان لوگوں کے پاس، ایک ہی تو لباس ہوا کرتا تھا، زیادہ سے زیادہ دو لباس ہوتے تھے، اس سے زیادہ لباس بھی نہیں ہوتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انہوں نے جب بہت عرصہ گزر گیا، چونکہ وہ بہت سال زندہ رہیں اور مدینہ میں پیسوں کی بہت فراوانی ہو گئی تھی، مال و دولت کثرت سے آنے لگا تھا، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ میرے پاس، میں نے جو اپنی شادی کے لیے لباس پہنا تھا تو وہ دھلا دھلایا کپڑا تھا لیکن اچھا تھا، تو مدینہ کی عورتیں جہاں پر بھی کسی کے ہاں شادی ہوتی تو میرا وہی لباس مانگ کر لے جایا کرتی، دلہن کو لباس پہنا دیا جاتا پھر واپس کر دیا جاتا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کا خود کا لباس وہ دھلا دھلایا تھا، کوئی نیا کپڑا نہیں تھا، کوئی شرارہ نہیں تھا، کوئی بہت ہی بوتیک سے خریدا ہوا مہنگا ڈریس نہیں تھا، کوئی لباس نہیں تھا ایسا، حالانکہ وہ ان میرڈ تھی، ان کی شادی ہوئی تھی، تو یعنی کنواری تھی وہ، تب بھی ان کے لیے نیا ڈریس نہیں خریدا گیا شادی کے لیے۔ اس کے باوجود بھی وہ کہتی ہیں کہ وہ ڈریس چونکہ اچھا تھا لہٰذا سبھی مدینہ کی خواتین، اکثر خواتین جن کے یہاں شادی ہوتی وہ وہی لباس لے جایا کرتی تھیں۔ کتنی آسانی تھی نا زندگی اس وقت، زندگی گزارنا کتنا آسان تھا۔ آج تو کتنا مشکل ہو گیا نا کہ ایک شادی ہوتی ہے گھر میں تو وہ گھر والے ہی پریشان نہیں ہوتے ہیں، پورے خاندان کا خاندان بازار میں ہوتا ہے موجود، کہ وہ شادی کے گھر والوں کی جس کے یہاں شادی ہے انہیں کو فکر نہیں ہوتی ہے کپڑوں کی، لباس کی، جن جن لوگوں کو شریک ہونا ہوتا ہے خاندان کے یا باہر والے، ان کو بھی فکر ہو جاتی ہے کہ ہائے اب ہم کون سا لباس پہنیں۔ تو کپڑوں کی، لباس کی کمی تھی، پانی کی کمی تھی، دین آسان بنا کر پیش کیا گیا ہمارے لیے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم کپڑوں پر اگر حیض کا خون لگ جاتا تھا ہم اس کو کھرچ دیتی تھیں، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ کوئی بھی جس کو کھرچ دیا جائے تو وہ نکل جاتا ہے، اس کا ہلکا ہلکا داغ رہتا ہے بس، تو وہ اس جگہ کو کھرچ ڈالتی تھیں، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی۔ یعنی پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یا اتنا حصہ کھرچ کر آپ نے اس کو دھو لیا تو کافی ہے، اتنا بھی دھو لیا تو بہت آسانی ہے۔ ہمارے یہاں پر تو اتنا شور مچ جاتا ہے نا کہ حالت حیض میں اگر جو لباس پہنا ہے اس میں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ اس کو کوئی داغ بھی نہیں لگا ہوتا۔ تو دین بہت آسان ہے اگر دیکھا جائے تو۔ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی ہے۔ حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل، تسبیح اللہ تعالیٰ کی تعریف، سب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہم کہتے ہیں، اور تحلیل لا الہ الا اللہ، پھر دعا وغیرہ کرنا جائز ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھلا یہ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی، یہ بات کیسے کی گئی؟ ہمارے یہاں پر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مسجدوں میں عورتیں جائیں۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں اور ابھی بھی گلف کنٹریز میں اسی طرح سے معاملہ ہے کہ ہر مسجد میں، تقریباً ہر مسجد میں 90% مساجد میں عورتوں کے لیے انتظام الگ ہوتا ہے، خواتین کا سیکشن مسجد کا الگ ہوتا ہے، ایک حصہ پیچھے وہ اس طرح سے بناتے ہیں کہ سامنے کا حصہ مردوں کے لیے ہوتا ہے اور پیچھے ایک چھوٹا حصہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے جس کا دروازہ بھی الگ ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی یہاں پر عورتیں نماز اکثر، اگر وہ بازار میں ہیں، کہیں باہر گھومنے کے لیے نکلی ہیں تو ان کی نماز نہیں چھوٹتی، الحمدللہ اتنی بڑی سہولت ہے، یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ اور اسی بنا پر میں تو سمجھتی ہوں کہ اسی بنا پر یہاں عورتوں میں نماز کا شوق بھی پایا جاتا ہے۔ ہمارے تو آپ دیکھیں کہ ذرا سے کوئی کام کے لیے باہر گئے، سفر کے لیے نکلے، سفر میں بھی نمازوں کا کوئی انتظام نہیں، مارکیٹ جاتے ہیں مارکیٹ میں بھی کوئی نماز کا انتظام نہیں، نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی ایسی جگہ جگہ ایسے واش رومز بنے ہوئے ہیں کہ جہاں جا کر عورتیں وضو کر لیں۔ نہ وضو کا انتظام، نہ نماز کا انتظام۔ تو اکثر تو خواتین کی عصر کی نماز ہی چلی جاتی ہے شاپنگ کے چکر میں۔ پہلی بات تو ایسا وقت دیکھ کر جانا چاہیے کہ نماز نہ جائے، کیونکہ عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی صلاۃ الوسطیٰ چھوٹ گئی اس کا سمجھو ساری زندگی کا سامان، اس کا پورا نقصان ہو گیا، خسارے میں چلا گیا، اس کا پوری زندگی کا سرمایہ ختم ہو گیا۔ اتنا بڑا نقصان ہے عصر کی نماز کو چھوڑنا۔ اور ہمارے یہاں کی اکثر خواتین صرف اور صرف شاپنگ کے لیے عصر کی نماز چھوڑ دیتی ہیں، تو کتنی نادانی ہے نا ہماری، کہ آپ خود سوچیں کہ جس کا سارا سامان گم ہو گیا ہو، اس کا خسارہ ہو گیا ہو، کتنے نقصان میں پڑ جائے گا وہ۔ تو ایک عصر کی نماز چھوڑنا اتنے بڑے نقصان کے مترادف ہے، تو ہمیں بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس زمانے میں اور آج بھی گلف کنٹریز میں عورتوں کے لیے مسجد میں انتظام ہے، تو حائضے کے لیے کہا گیا کہ وہاں پر وہ ٹھہر نہیں سکتی، کھڑی نہیں رہ سکتی، لیکن وہاں سے گزر سکتی ہے۔ اب اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن بہرحال ہمارا وہ مسئلہ نہیں کہ مسجد میں حائضہ رکے گی یا نہیں رکے گی، لیکن صرف بات برائے بات یہ بات ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کبھی ایسا مشکل مسئلہ پیش آ جائے تو ہم کیا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جانا پڑتا ہے مسجد میں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی خواتین میں سے کوئی خاتون حالت حیض میں ہوں، تو جس مسجد میں پانچوں وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو اس میں تو عورت ٹھہر نہیں سکتی، لیکن پھر بھی اجازت دی گئی، علماء اکرام یہ اجازت دیتے ہیں کہ جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، جو پیچھے کی سب سے لاسٹ والی لائن ہوگی صف، دیوار سے ٹیک لگا کر وہ بیٹھ سکتی ہے، یا تو وہ کوریڈور میں بیٹھے گی یا پیچھے سب سے آخری والی اس میں بیٹھ سکے گی۔ اور اگر جو مسجد صرف خواتین کے لیے بنائی گئی ہیں، یعنی پیچھے کا حصہ خواتین کے لیے، سامنے مرد حضرات پڑھتے ہیں، ایسی والی مسجد میں تو حالت حیض میں بھی عورت جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر پانچ وقت باجماعت نماز نہیں ہوتی، اس لیے وہ مسجد کی اس، یعنی مسجد کا جو کرائٹیریا ہے اس شرط کو وہ پورا نہیں کرتی ہے۔ تو اس بنا پر یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اب اس پر اللہ کے لیے پلیز کوئی بحث و مباحثہ مت شروع کر دیجیے گا، اور یہاں پر ہم کوئی مفتی بحثیت مفتی یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، صرف ایک آسانی بتائی جا رہی ہے کہ علماء کرام نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر مجبوری پیش آ جائے تو پیچھے کی لائن میں عورت بیٹھ سکتی ہے، کھڑی رہ سکتی ہے، یا پھر اگر وہ حصہ جہاں پر جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ عورتیں تو فجر کی نماز کے لیے نہیں جاتی، تو وہ حصہ غیر آباد ہوا سمجھیں، یعنی وہاں پانچ وقت کی باجماعت نماز نہیں ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ حصے میں تو حالت حیض میں عورت جا سکتی ہے، کیونکہ تعلیم اور تربیت کے لیے بھی مسجدوں کو استعمال کیا جاتا ہے جہاں خواتین کا حصہ ہوتا ہے نماز کا۔ تب جو ایک عورت تعلیم حاصل کر رہی ہے، کوئی حفظ قرآن کر رہی ہے، کوئی قرآن سیکھ رہی ہے، کوئی تجوید سیکھ رہی ہے، اب مسجد ہی اس کا وہ سینٹر ہے، تو پھر کیا کریں گی وہ، اس کو تو جانا ہی پڑے گا، ہر مہینے سات دن کی دس دن کی چھٹی تو نہیں لے سکتی وہ۔ تو اس بنا پر یہ مسئلہ بتا دیا گیا، ورنہ کبھی آپ کے ساتھ پیش آ سکتا ہے کہ کوئی عورتوں کا حصہ جو ہے نماز کا وہاں آپ کو جانا پڑے، تو حالت حیض میں وہاں جایا جا سکتا ہے، لیکن عورتوں کے حصے میں، ٹھیک ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولین الخمرۃ من المسجد قالت فقلت انی حائض فقال ان حیدتک لیست فی یدک رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا، میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں اتنی کھلی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ کھلم کھلا یہ فرما دیا واضح طور پہ کہ حیض ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تو نہیں لگا ہوا ہے، لہٰذا تم جائے نماز مجھے پکڑا سکتی ہو تم، یعنی کیونکہ مسجد اور اللہ کے رسول کے گھر کا دروازہ مسجد میں ہی کھلتا تھا، یعنی مسجد اتنی کلوز تھی، بالکل لگ کر تھی۔ تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جائے نماز لانے کے لیے کہا، انہوں نے کہا کہ میں حالت حیض میں ہوں، جیسے آج ہماری خواتین کہتی ہیں بالکل وہی نیچرل انداز۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ ان ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت امرنا ان تخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدنا جماعت المسلمین ودعوتهم وتعتزل الحیض ان مسلحن متفق علیہ۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین، یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز عید اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ حائض طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج بھی ادا کر سکتی ہے، تو یہاں پر اسی لیے عیدگاہ میں لانے کے لیے کہا گیا کہ عیدگاہ میں کم از کم مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائیں۔ اور پھر عیدگاہ کا منظر ایک بہت ہی الگ خوشکن منظر ہوتا ہے، اللہ کرے کہ ایسا انتظام ہمارے ہندوستان یا پاکستان میں بھی ہو جائے۔ آپ اس منظر کو عیدگاہ جا کر ہی محسوس کر سکتی ہیں کہ وہ جو ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، سارے مسلمان نظر آتے ہیں، ہر مسلمان اسلامی لباس میں ٹوپی پہنے ہوئے، پھر خطبہ ہوتا ہے، اس میں عورتوں سے بھی خطاب کیا جاتا ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے گویا کہ اللہ کے رسول کے زمانے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کے دن خطبہ دیا کرتے، اس میں مرد خواتین سب شریک ہوتی، بلکہ یہ تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن اللہ کے رسول نے اسپیشل خواتین کی طرف آ کر خطبہ دیا۔ اور پھر جب اللہ کے رسول نے وہاں خطبے میں کہا کہ خواتین جہنم میں کثرت سے جائیں گی کیونکہ وہ بہت زیادہ ناشکری کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، تو صدقہ اور خیرات خواتین نے بہت زیادہ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رومال بچھا دیا تھا جس میں خواتین اپنے چھلے، اپنی انگوٹھیاں، اپنے گلے کے ہار بندے، ساری چیزیں اس میں ڈالتی جا رہی تھیں۔ عید کے دن کیا کیا زیورات نہیں پہنے ہوں گے خواتین نے، لیکن انہوں نے جہنم سے بچنے کے لیے وہ اپنے زیورات اس میں ڈال دیے۔ اللہ کرے آج اتنا بڑا دل ہمارا بھی ایسا ہو جائے کہ ہم بھی اللہ کی خاطر اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ تو بہرحال عیدگاہ پر اللہ کے رسول نے خاص طور سے تاکید کی تھی کہ عید کے دن حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز عید اور دعا میں شرکت کر سکیں۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون نے کہا، کسی خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس چادریں نہیں ہیں، یعنی ہم کیسے باہر نکلیں گے، ہمارے پاس اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی بہن پڑوسن سے تم آریتن چادر لے لو، اس کی چادر استعمال کرو، لیکن آؤ ضرور عیدگاہ میں۔ دیکھا آپ نے کتنی تاکید تھی، لیکن ہمارے یہاں پر اس کا رواج ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ وہ دور لوٹ آئے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں، جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھ سکتی ہے۔ حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے، وہی بات جو ہم شروع سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں نا، جس کا ہمارے یہاں پر بہت شور و غوغا ہے کہ حالت حیض میں اگر کسی نے کوئی لباس پہنا تھا، کوئی دوپٹہ اوڑھا تھا، کوئی عبایا پہنا تھا، تو بس اتنا شور مچ جاتا ہے کہ ہائے میرا لبایا، میرا عبایا مت پہنو، ارے میرا دوپٹہ مت اوڑھو، اس میں میں اس کو میں نے اس حالت میں پہنا تھا۔ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ بڑی بہنیں اگر حالت حیض میں ہوتی اور چھوٹی بہنیں ان سے نماز کا دوپٹہ مانگ لیتی، اب وہ کھینچتی رہتی ہیں اور بڑی بہنیں ان کو دیتی نہیں تھی دوپٹہ، نہیں نہیں یہ دوپٹے میں نماز مت پڑھو، چھوٹی بہنیں پوچھتی رہتی کہ کیوں نہیں پڑھنا، اب پھر وہ کچھ نہ کچھ جھوٹ ایسے باتیں بنائی جاتی تھیں۔ تو یہ ایک ہمارے یہاں کا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حالت حیض میں پہنے ہوئے کپڑے بالکل ہی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، ہم دیکھیں نجاست کا چیپٹر ہم نے الگ سے کیوں پڑھا پورا، کہ اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ جب تک کسی چیز پر نجاست نہ لگی ہو تب تک وہ چیز پاک ہی رہتی ہے، چاہے وہ لباس ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ ہاں اگر اس پر نجاست لگ جائے تو جتنے حصے پر نجاست لگی ہے اتنا حصہ آپ دھو لیں، ادر وائز وہ پاک ہی رہے گی۔ تو جو لباس اس نے پہنا ہے وہ پاک رہے گا، اور اگر کسی نے دوپٹہ اوڑھا تھا حالت حیض میں اور دوسری بہن لے کر دوپٹہ اوڑھ لیتی ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ان میمونہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرت بعدہ علیہ و بعدہ علیہ و انا حائض، متفق علیہ۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میمونہ آپ کو معلوم ہوگا نا یہ بھی ام المومنین تھی، کیونکہ ہمارے یہاں پر اکثر بس دو تین نام بہت مشہور ہیں، خدیجہ، عائشہ، حفصہ یا زینب۔ یہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھیں سب سے آخر میں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، اور یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی بیوی کی بہن تھیں، یعنی ابن عباس کی خالہ تھیں۔ تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اسی چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا، اور میں حالت حیض میں ہوتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کر دیا زندگی کو، کوئی اس میں توہم پرستی نہیں، کوئی شکوک و شبہات نہیں، کوئی شدت پسندی نہیں، آسانی ہی آسانی، کیونکہ دین ہمارے لیے آسان کر دیا گیا۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت کن لا نعد القدرت والسفرت بعد الطہر شیعہ، رواہ ابو داود۔ حدیث صحیح ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ حالت حیض میں ہوتا ہے، یعنی عورت حالت حیض میں ہوتی ہے اور اب وہ پاک ہو گئی، اس نے غسل کر لیا، ہو سکتا ہے دوسرے دن تیسرے دن کچھ ہلکا سا کوئی زرد رنگ کا یا خاکی رنگ کا، خاکی بولے تو لائٹ براؤن کلر جو ہوتا ہے، تو اس کلر کا کوئی پانی یا کچھ اس طرح کی چیز نظر آئے تو اس کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک بار آپ پاک ہو گئیں تو اب سمجھیے جو دوبارہ کچھ چیز اگر اس طرح سے لگ رہی ہے تو وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، وہ حیض نہیں ہوگا، تو کوئی بات نہیں، آپ وضو کر کے دوبارہ اپنی نماز جاری رکھ سکتی ہیں۔ اسی طرح حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد بے جا اجلت، اجلت مطلب جلدی، اور بے جا تاخیر، تاخیر مطلب بہت ڈیلے کرنا، اس سے کام نہیں لیا جائے گا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ خواتین اتنی لیزی ہوتی ہیں کہ وہ حالت حیض سے پاک بھی ہو جاتی ہیں، بالکل ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ سستی اور کاہلی سے کام لیتی ہیں اور جان بوجھ کر نماز ڈیلے کرتی ہیں کہ آرام سے اب صبح فجر میں فارغ ہو گئی تھیں، فجر کی نماز وہ پڑھ سکتی تھیں، تو اب انہوں نے فجر چھوڑ دی، ظہر چھوڑ دی، عصر کے وقت غسل کیا یا مغرب کے وقت غسل کیا، تو دن بھر کی نمازیں چلی گئیں نا پھر ان کی، تو اس لیے بے جا تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بے چینی لگی ہوتی ہے کہ ہائے میں کب پاک ہوں گی، کب پاک ہوں گی، اور ابھی پوری طرح سے حیض بند بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ نہا لیتی ہیں، غسل کر لیتی ہیں، اب پھر جب نماز پڑھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ اچھا غسل کر لیا لیکن ابھی تو حیض بند ہی نہیں ہوا، پھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو ایک اندازہ ہمیں کر لینا چاہیے دیکھ کر کہ باقاعدہ ہم کو بند کب ہو جاتا ہے، بلا وجہ کوئی جان بوجھ کر کوئی نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن وہ نماز باقی رہ جائے گی اور ہم کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور جان بوجھ کر جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی حیض بند ہی نہیں ہوا اور غسل کر لے انسان، تو ایک اعتدال والا رویہ ہو، اعتدال والا معاملہ ہو۔ غسل حیض میں تاخیر ہونے پر، یعنی اس کو ڈیلے کرنے پر، قضا نمازیں ادا کرنا چاہیے۔ وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَىٰ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ السُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَا حَتَّى تَرَيْنَا الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيد بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ، رواہ البخاری۔ خواتین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یعنی ان کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہارت حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد دراصل حیض سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی کچھ خواتین اتنا زیادہ احتیاط کرتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیر ہو جائے، جان بوجھ کر ہم ڈیلے کر دیں، یا کچھ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جلدی غسل کر لیا تو وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کرتی تھیں ڈبیا میں روئی رکھ کر، اور اس پر زرد رنگ لگا ہوتا تھا، کچھ زردی باقی ہوتی تھی، تو پھر یہ دیکھ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ جب تک تم صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو، یعنی تھوڑا سا وائٹ ڈسچارج اگر نظر آ رہا ہے تو مطلب اب حیض ختم ہو گیا، یا خواتین کو خود ہی یہ بات پتہ چل جاتی ہے۔ یہ باتیں ہم اتنا کھل کر کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ نہ مجھے کہنا اچھا لگ رہا ہے، نہ ہو سکتا ہے آپ کو سننا اچھا لگ رہا ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ دین کی باتوں میں جہاں ضرورت ہے تو وہاں بلا وجہ کی شرم ہے نہیں لانی چاہیے کہ ہمیں وہ باتیں معلوم ہی نہ ہوں۔ اب اگر میں بھی اپنے اس میں بیٹھی رہ گئی اور آپ نے بھی کچھ پوچھا نہیں تو پھر آپ بتائیں کہ ہم کو معلوم کیسے ہوگا۔ اگر یہ خواتین اللہ کے رسول سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ پوچھتی تو پھر ابھی تو ہم کو یہ مسائل کیسے معلوم ہوتے، اور ہم سے زیادہ ماشاءاللہ وہ لوگ باحیا اور ہم سے بہتر بہت اچھے تھے ماشاءاللہ ایمان میں بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا ایمان نصیب کرے۔ لیکن انہوں نے پوچھا کیونکہ وہ یہ جان کر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتی تھیں، تو ہمیں بھی اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے، خواتین کو معلوم ہو جاتی ہے بات کہ وہ فارغ ہو گئی ہیں، جیسے عصر کے وقت سے انہوں نے دیکھا کہ عصر کے وقت سے انہیں کوئی، ان کو کوئی ڈراپ نہیں لگا، کوئی کلر نظر نہیں آیا ان کے پیڈ پر، تو اب وہ پھر کیا کریں گے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب وہ بالکل فارغ ہو گئی ہیں، تو اب پھر وہ مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے پہلے وہ غسل کر لیں گی۔ کچھ علماء کرام نے اس میں فتویٰ اس طرح سے دیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5-6 گھنٹے عورت دیکھے گی کہ 5-6 گھنٹے اس کو بند ہو گئے، بلیڈنگ نہیں ہوئی، कुछ लोग कहते हैं कि 9-10 घंटे देखेंगी, 9-10 घंटे से मुसलसल अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो फिर वो गुस्ल कर लेगी। तो हम में से हर एक को मालूम है कि कब बंद हो जाता है उसका। जैसे ही पता चले कि बंद हो गया और 3-4 घंटे से कोई चीज़ नज़र नहीं आई, अब कोई अजान का वक्त हो गया तो अजान से 5 मिनट पहले ही अजान के वक्त नहा ले, गुस्ल कर ले और फिर नमाज़ पढ़ ले। 5-6 घंटे पहले से अगर नहीं हुआ है तो एक खातून ख़ुद ही अपना बहुत अच्छे से समझ सकती है अपने पीरियड का मामला, कि उसको कब बंद होता है, कब उसको शुरू होता है, कब। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 दिन हुआ और 1 दिन पूरा नहीं होता, फिर 3रे दिन शुरू होता है दोबारा से। तो ऐसी सूरत में वो जो 1 दिन बीच का गैप आया था वो उसको पाकी की हालत नहीं समझेगी, तहारत की हालत नहीं समझेगी उसको, वो पीरियड की हालत होगी। क्योंकि बाज़ औक़ात हारमोन्स की वजह से ऐसा होता है कि आपके 5 दिन की आदत है, 1 दिन आपको बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लीडिंग हो गई आपको, उसके बाद 1 दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद 2रे दिन फिर शुरू हो जाता है। तो फिर ये टोटल आप अपने दिन गिनेंगी, वो बीच का 1 दिन वो तहारत में शुमार नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अब अगर ऐसा हो कि कोई खातून ने, जैसे यहाँ हमने पढ़ा ना, गुस्ल हैज़ में ताखिर होने पर कज़ा नमाज़ें अदा करना चाहिए, ये मसला थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आपको फजर के बाद से बंद हो गया था समझे हैज़, आपने इंतज़ार किया पाक होने का, आप देखती रहीं कि ठीक है अभी भी कुछ नहीं है। अब आपने जहर के वक्त आपको गुस्ल करके नमाज आपने पढ़ लेनी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से आपको गुस्ल करने में ताखिर हो गई, आपने डिले कर दिया। हो सकता कोई आपको काम आ गया या कुछ और मसला पेश आया, या आप इस इंतज़ार में हो कि शायद और बहे, लेकिन आपने देखा कि फजर के बाद से जो बंद हुआ था जहर तक भी बंद रहा और आपने नहीं गुस्ल किया, और अब आपने असर में नहाया, असर में आपने गुस्ल किया, तब आप पर जहर की नमाज आप पर कज़ा वाजिब हो गई, आपको उसकी नमाज की कज़ा पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि जहर में आप फारिग हो चुकी थी, आप गुस्ल करके नमाज़ पढ़ सकती थी, लेकिन आपने नहीं पढ़ी और एहतियातन आपने देखा कि मैं देख लेती हूँ कहीं और तो नहीं होगा, तो आपको वह जहर की कज़ा नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह से एक खातून अगर यानी मसला ये हुआ कि उसको हैज़ आया और हैज़ उसको आता है समझे इशा की नमाज़ के बाद, इशा की अज़ान हुई 8:30 8:30 इशा की अज़ान हुई, 8:30 उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है पहले खाना खा लेती हैं फिर नमाज़ पढ़ेंगी वो, तो अब उसकी वजह से 9 बज गए नमाज़ पढ़ने में। अब 8:30 तो वो बिल्कुल अच्छी भली थी, खाना खाकर 9 बजे के बाद जब उन्होंने चेक किया तो वो हैज़ की हालत उनको हो चुकी थी, वो हैज़ की हालत में आ चुकी थी। तो चूँकि वो आधा घंटे का वक्फा था या 10 मिनट का या 15 मिनट का वक्फा था कि जिसमें वो इशा की नमाज़ पढ़ सकती थी, और उन्होंने वक्त होने के बाद भी नहीं पढ़ा, तो अब उन पर वो कज़ा नमाज वाजिब हो गई। अब जैसे ही वो फारिग होंगी, जब वो गुसल करेंगी अपने दिनों के बाद, तो सबसे पहले उनको वो इशा की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी अपनी, जो छूट गई थी जिस दिन उनको हैज़ आया था। बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अभी आगे और हम देखते हैं इसको और मज़ीद डिस्कस करते हैं जब आगे जो मसला नंबर 87 आ रहा है। قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة من النهار ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم رواه البخاري۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے، خواہ دن کی 1 گھڑی باقی ہو۔ جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ لبی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ دیا گیا یہاں پر اور مستحاضہ کے بارے میں بتایا۔ استحاضہ والی خاتون کے احکام بالکل ہی الگ ہیں، ہم ابھی آگے کے چپٹر میں وہ پڑھیں گے۔ تو مستحاضہ ایکچولی یہ حیض جو ہے الگ وہ ہوتا ہے، تو یہاں پر حسب عادت جو اس کے دن ہو گئے ہیں اس کے بعد غسل کر کے اگر 1 دن بھی باقی، 1 گھڑی بھی باقی ہے تو وہ نماز پڑھ لے گی پہلے، بعد میں شوہر کے پاس جائے گی۔ حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے 1 مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پا لے، اسی وقت وہ نماز اسے ادا کرنی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاۃ ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك الركعه فقد ادرك الصلاه رواه ابو داود صحیح حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکعت شمار نہ کرو، البتہ جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پا لی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب آپ کہیں گی کہ ٹاپک تو طہارت کا چل رہا ہے، حیض اور نفاس کا چل رہا ہے، یہاں پر نماز کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو اس حدیث کو بتا کر دراصل وہ مسئلے کا حل پیش کیا گیا ہے جو خواتین کے ساتھ پیش آ سکتا ہے کہ نماز کا اول وقت پانے سے مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کی اتنی دیر حائضہ ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکعت وہ ادا کر سکے تو اسے حیض ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضا نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اور آخر وقت پانے سے مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ سکے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی چاہیے۔ وہی بات جو ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کی کہ اگر ایک خاتون کو حیض آتا ہے اور مغرب کی اذان ہوئی تھی اور مغرب کی اذان کے بعد اس کے پاس ایک رکعت پڑھنے کا وقت تھا لیکن اس کے باوجود اس نے نہیں پڑھی، وہ ڈیلے کر دی تھی، اس نے وضو کرنے میں اس کو دیر ہو گئی یا کچن میں کام میں اس کو دیر ہو گئی یا کوئی فون اس نے اٹینڈ کر لیا، تو اب اس چونکہ اذان کے وقت وہ پاک تھی اور ایک رکعت بھی وہ پڑھ سکتی تھی، اب چونکہ اس نے دو منٹ گزار دیے، تین منٹ گزار دیے اور اب اس میں اس کو حیض آ گیا، تو اب فارغ ہونے کے بعد جب وہ غسل کر لیں گی حیض سے تو اس کو وہ مغرب کی نماز ادا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے ایک عورت نماز سے پہلے غسل کر سکتی تھی، یعنی عصر کی نماز کا وقت تھا، اب اس نے ڈیلے کیا ڈیلے کیا ڈیلے کر دیا کسی بھی بنا پر، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اب عصر کی نماز وہ پڑھنا تھا اس کو لیکن اس نے غسل نہیں کیا اور ڈیلے کر دیا، تو اب وہ کیا کرے گی؟ اس کی قضا ادا کرے گی، جان بوجھ کر اگر اس نے غسل نہیں کیا تھا تو اس کو عصر کی نماز کی بھی قضا ادا کرنی ہوگی، چونکہ عصر اور مغرب میں کافی ٹائم ہوتا ہے، یا بعض اوقات ظہر اور عصر میں بھی کافی ٹائم ہوتا ہے جب دن تھوڑے لمبے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ایک خاتون کو عصر کی جس وقت اذان ہوئی اس کو کچھ اس وقت ہلکے سے ڈراپ دکھائی دیے ہوں، یعنی ختم ہونے والا ہو اس کا پیریڈ لیکن ہلکے سے ڈراپ دکھائی دیے ہوں، لیکن عصر کی اذان کے بعد سے اس کو مغرب کی اذان سے پانچ منٹ پہلے تک کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بالکل فارغ ہو گئی تھی، تو مطلب اس پر عصر پڑھنا واجب ہو گئی تھی لیکن اس نے ڈیلے کیا، لہٰذا اب اگر اس نے ڈیلے کر کے غسل کیا تو اس کو عصر کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کپڑے سے حیض کا خون صاف کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے جو ابھی بتایا جا رہا ہے۔ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا قالت جاءت امراۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت اہدانا یصیب ثوبها من دم الحیدہ کیف تصنع به فقال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تندهه ثم تسلی فیہ۔ متفق علیہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا اگر کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے کیسے صاف کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے اچھی طرح کھرچے، پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے، اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے اور پھر اسی میں نماز پڑھ لے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو بخاری اور مسلم نے ایک ساتھ روایت کی ہو، اور متفق علیہ حدیث سب سے زیادہ آتھینٹک مانی جاتی ہے، بالکل آنکھ بن کر کے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ اتنی اس کی آتھینٹسٹی ہوتی ہے جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ اس خاتون کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اللہ کے رسول سے یہ مسئلہ آ کر پوچھے؟ تو آپ دیکھیں کہ جو صحابیات تھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ وہ کین ہوا کرتی تھیں اس معاملے میں، وہ چاہتی تھیں کہ ہر کام ہم زندگی کا اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق کریں، وہ الف سے لے کر یا تک اے ٹو زیڈ زندگی کے تمام مسائل کا حل وہ اللہ کے رسول سے جاننا چاہتی تھیں، تاکہ وہ چاہتی تھیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے راضی ہوں، اللہ ان سے راضی ہو اور پھر جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ ان کو نصیب ہو، اس لیے وہ ہر مسئلہ اللہ کے رسول سے پوچھا کرتی یا امہات المومنین سے پوچھا کرتی تھیں، تاکہ صحیح طریقہ کار ان کو معلوم ہو اور وہ صحیح اسلامی زندگی گزار سکیں۔ تو وہ خاتون بھی آتی ہیں اور اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں کہ اگر کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے کس طرح صاف کرے؟ تب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اسے پہلے کھرچے، پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے، اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے اور پھر اسی میں نماز پڑھ لے۔ غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ ہو۔ دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار یعنی 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ 0.5 دینار یعنی 2 گرام سونا ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی تفصیل چاہتا ہے اصل میں تھوڑی سی، اور ہمارا ٹائم پھر ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ معاملات اور مسائل ہمیں سمجھ میں آئے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارا دل دماغ سینہ سب کھول دیں ان معاملات کو سمجھنے کے لیے، ان مسائل کو سمجھنے کے لیے، اور دین کے احکامات پر ہم صحیح طریقے سے عمل کرنے والے بنیں، ان مسائل کو ہم صحیح طریقے سے سمجھنے والے بنیں، تاکہ ہماری عبادات، ہماری تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں معاملات ہیں، عبادت ہیں، وہ قبول کیے جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔